خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالة زياد درود والسلام پیج نمبر 3، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
پیارے باپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مہر نبوت کسے کہتے ہیں، اور کیا یہ سب نبیوں پر تھا؟ جواب ارشاد فرما دیں.
بیاکم، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی. یہ بظاہر سرخی مائل یا ریڈنیس ابھرا ہوا گوشت تھا. چنانچہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں یعنی دونوں شولڈرز کے بیچ میں سینٹر میں مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتر کے انڈے کی مقدار میں سرخ یعنی ریڈ ابھرا ہوا ایک غدود تھا، غدود گلینڈ، غدود معنی گلینڈ. لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر تھی، اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، اللہ وحدہ لا شریک لہ بوجہ حیث کنت فانک منصور. یعنی ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اے رسول، آپ جہاں بھی رہیں، آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا. راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی ہے، کبوتر کے انڈے کے سے ملتی جلتی وہ اس کی صورت تھی. وہ کبوتر کا انڈا بھی تو سب نے نہیں دیکھا ہوگا.
امیر الرسول سر، یہ جو اس طرح دکھایا جاتا ہے، اور اس کو جیسے آپ اگر کہیں وہ نیٹ پہ سرچ کریں گے مہر نبوت کے نام سے تو اس طرح بھی آئے گی، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
کہ آپ کی انگوٹھی مبارک پر تھی، جو آپ جب مکتوبات روانہ کیے جاتے تھے تبلیغ کے لیے تو اس انگوٹھی سے مہر فرماتے تھے. اس کی ترکیب کیسی؟ اللہ سب سے اوپر، اللہ، پھر رسول، پھر محمد. محمد الرسول اللہ. بوقت ولادت کا بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ تین شخص نظر آئے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، ایک پتھر ہے تو اس کی پلیٹ، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی یعنی رنگ تھی. انگوٹھی کو سات مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں یعنی دونوں شولڈرز کے سینٹر میں مہر نبوت لگا دی. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا، اور ایک لمحے کے بعد مجھے یعنی بی بی آمینہ کے سپرد کر دیا، سونپ دیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. حجرِ اسود کعبہ
الحبیب تعالی محمد.
میرا سوال ہے کہ بکرے کی کھال کا مسلح بنایا جا سکتا ہے؟
بالکل بنایا جا سکتا ہے، جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کون سی مہندی لگاتے ہیں کہ آپ کی مہندی کا رنگ بھی کپڑوں کو نہیں لگتا؟ ہم مہندی لگاتے ہیں تو ہر بار وضو میں رنگ چھوڑتی ہے، اور کیا مہندی کے رنگ کا ہیئر کلر لگا سکتے ہیں؟ ساجد رضا ہیں. یہ
مہندی تو اب آج کل خالص مہندی تو عام طور پہ یہ نہیں ہوتی، پیکٹ میں کلر بھی ڈالتے ہوں گے اس میں، روز بھی کیمیکل ڈالتے ہیں، بو بھی آتی کیمیکل کی. اب اگر ڈائریکٹ سادی مہندی لگائیں تو بعض ہوگا تو اس کا کلر مزہ نہیں دیتا، تو یہ رنگ والی زیادہ موفق آتی ہے. اب اس میں یہ کہ مہندی لگانے کے بعد، اول تو مہندی لگانے کا بھی ایک اپنا فن ہے. یہ جیسے یہ کناروں پر سفیدی جلدی نظر آ جاتی ہے، تو کناروں سے لگانی ہوتی ہے اور آخر تک مہندی اندر چلی جائے، بالوں کے اندر جڑوں میں اس طرح لگائی جائے، اور کوئی جگہ اس کی چھوڑی نہ جائے، ہر جگہ اس کو لگایا جائے. تو اور پھر جب مہندی آپ دھوئیں تو دھونے کے بعد اب اس کو صابن سے دھونا ہوگا. صابن سے دھوئیں گے نا اچھی طرح تو یہ جو کچا کچا رنگ ہے نا یہ اتر جائے گا سب، پھر آپ کو وضو میں جو شکایت ہے وہ دور ہو سکتی ہے. ورنہ یہ کہ خالی پانی سے آپ دھو لیتے ہوں گے تو پھر وہ وضو سے وہ کچا کچا رنگ دو تین بار میں یہ اترتا رہتا ہوگا، اور کپڑے آپ کے سفید کپڑوں میں تو موفق آتا نہیں ہے، یہ رنگین کرتا ہے. تو یہ اس کا میرا تجربہ ہے. اچھا پھر اب یہ کہ جیسے یہ سفیدیاں ظاہر ہو جاتی ہیں مونچھوں کی، نچلے ہونٹ کی، ادھر سائڈوں کی، تو اب تھوڑی سی مہندی بھگو لیں اور یہ ان جگہوں پر لگا لیں ان پر، تو یہ حساب کم ہو جائے گا، حساب کتاب داڑھی کا، کہ جیسے ساری داڑھی پر میں اپنے مہندی لگائی ہے. تو ساری داڑھی پر لگانے میں سستی ہوتی ہے خصوصاً سردیوں میں، تو یوں بھی ترکیب بن سکتی ہے اور ساری داڑھی پر بھلے مہینے میں ایک بار لگائیں آپ، ہفتے ہفتے ادھر یہ تھوڑی سی لگا لیں آپ، تب بھی آپ کا کام چل جائے گا. اب رہا یہ کہ وہ ہیئر کلر، ہیئر کلر اب ایک مکمل کیمیکلی یہ تو ہوتا ہوگا، اور اب اس کے کیا کیا نقصانات ہیں مجھے پتا نہیں ہے، لیکن یہ سلی کاروباری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ان میں بعض اوقات وہ عادی بنانے کی ترکیب ہوتی ہے. جیسے وہ پہلے بچپنوں میں سنتے تھے کہ چائے والے جو ہے نا، یا افیم کے ڈوڈے کو، اس کی ڈنڈیاں ڈنٹھل ہوتے ہوں گے تو یہ چائے میں ڈالتے ہیں ہوٹلوں والے، تو اس سے کیا بندہ چائے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ اسی ہوٹل کی چائے اس کو موافق آئے گی. ورنہ سر چڑھے گا اور مزہ نہیں آئے گا اس کو. یہ سنا ہے, پریکٹیکل نہیں ہے کہ کوئی ایسا ٹکراؤ کہ میں ڈالتا ہوں. خدا بہتر جانے اس کی حقیقت کیا ہے. اب تو پتہ نہیں, اب وہ افیم کے ڈوڑے ہو تو ہمارے دور کی تھی نا بات زمانے کی, اب تو خدا جانے کیا کیا ڈالتے ہوں. اب تو سنتے تو یہ کہ یہ دودھ بھی یہ دودھ نما کوئی لکوڈ ہے, یہ دودھ ہوتا ہی نہیں ہے, ڈبوں میں یہ پیک آتا ہے, یہ اس کے انٹرنیٹ پر فارمولے بھی آتے ہیں کہ یہ دودھ نہیں ہوتا. وہ اللہ بہتر جانے. تو کسی گوالے سے جو دودھ کی چوائی کرتا ہو یا اپنا جاننے والا ہو وہ اصلی دودھ دے دے تو دے دے, باقی بازاری دودھ اب کئی نقصانات ہوتے ہوں گے اس سے, کیا کیا اس میں ڈالتے ہیں. یہ نیٹ پر اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں, اللہ بہتر جانے حقیقت کیا ہے. تو کوئی کرتا ہوگا کم ملاوٹ کرتا ہو, کوئی زیادہ کرتا ہو, کوئی ہو سکتا ہے خالص دودھ بھی دیتا ہو, اللہ بہتر جانے. یہ پیکنگ میں یوں ہر چیز میں ملاوٹ ہے. تو اب یہ رنگ جو ہے, یہ رنگ ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ ایک بار لگائے تو پھر اس کے بال فوراً سفید ہونا شروع ہو جائے, تو اب یہ لگاتا ہی رہے گا اور ہمارا رنگ بکتا رہے گا داڑھی کا. تو ایک تو یہ, پھر یہ کلر ڈارک ہو جاتا ہے, اس کو اتنا سب کو لگانا نہیں آتا. ایک کی میں ایک کو میں زمانے سے جانتا ہوں, تو اب وہ برسوں کے بعد ملاقات ہوئی, اس کو جوانی میں دیکھا تھا میں نے, تو اب بڑھاپے میں اس کو دیکھا, بالکل اس نے تازہ لگا کے آئے ہوں گے نا, وہ بالکل کالے جوان جیسے بال. میں نے کہا کہ آپ کے بال بالکل کیا لگایا ہے آپ نے, کالے ہو گئے. میرے بال تو براؤن ہیں, آپ کو لگتے ہوں گے. میں نے کہا دوسرے کو دکھایا کالے. تو یعنی ایسا کرتے ہیں. تو لال مہندی لگاؤ یار, اسی میں عافیت ہے. لال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ایسے تو مجھے کئی ملے ہیں کہ جس کو میں بولتا ہوں نا یار آپ کے بال کالے نہیں براؤن ہے, مانتے نہیں. آپ کو لگتے ہوں گے یار, اپنے وہ تو لگیں گے نا براؤن, یا ہم کو بولنے کے لیے لگتے ہوں گے. حقیقت میں اس کو بھی سمجھ آتی ہوئی کالے تو جھوٹ بھی بولنا پڑے, اپنے سے کم کرے گا کوئی یار, لال ہی کرنے تو چھیڑے نہیں اپنے. وہ
بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, یا اعلی حضرت نے جو یہ شعر لکھا ہے میں تو مالک کہوں گا کہ او مالک کے حبیب یعنی محبوب میرا تیرا, اس کی شعر ہے بتا دے.
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ مفتی احمد یار خان صاحب حج کر کے واپس آئے تھے, جب میرا اس وقت لڑکپن تھا, جوانی تھی اور دعوت اسلامی کا تصور نہیں تھا, پرانی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے ہماری برادری کے حال میں بیان فرمایا تھا, میں اس میں گیا تھا. دیکھنے میں تو بالکل سادہ سے لگے, آدمی کہہ نہیں سکتا کہ یہ کوئی عالم صاحب ہے. پھر جب یہ بیان کرنے کے لیے بیان فرمایا مائک پر آئے تو علم کا جیسے ایک سمندر تھا جو موجزن تھا. اور انہوں نے یہ ٹاپک یہی لیا تھا, حبیب اور شریک کا فرق. اور یہ شعر اس کی بڑی شاندار تشریح فرمائی تھی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ فرما رہے تھے کہ حبیب جو ہوتا ہے وہ مالک کے مال کا ایک طرح سے مالک ہوتا ہے, بات بات تو اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو پیارا ہوتا ہے وہ بغیر پوچھے بھی لے لیتا ہے اس کے مال میں سے, اور شریک ہوتا ہے وہ پوچھنے کا پابند ہوتا ہے کہ دونوں کا 50-50 یا جو بھی 50-60 یا جو بھی شیئر ہوتا ہے. تو وہ اپنے مطلب جو بھی پارٹنر ہے اس کو پوچھ کر ہی کچھ کر سکتا ہے, اس کے بغیر نہیں کر سکتا. تو یوں مطلب یہ کہ میں تو مالک ہی کہوں گا, تو مجازن حقیقت میں تو اللہ تعالی مالک ہے, اور مجازی طور پر اللہ کی عطا سے مخلوق کے اور جو بھی پیدائش ہے جن چیزوں کی ان سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مالک ہیں. تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, حقیقی مالک کیا پیارے یعنی محبوب و محب میں، یعنی پیارے اور جس سے پیار کیا جائے اس میں، یعنی محبوب و محب میں، نہیں میرا تیرا. یہ پوچھ پوچھ کے کرنے کی اس میں محبوب کو ضرورت نہیں ہوتی جس سے یہ محبت کرتا ہے. تو یوں اللہ تعالی حقیقت میں مالک ہے. مجازی طور پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مالک ہیں. جیسے ہم لوگ، بھئی کپڑے کس کے ہیں؟ میرے. یہ قلم کس کا ہے؟ میرا. تو آپ بولو گے اللہ کا ہے. ایک بار بہت پرانی باتیں کسی سے بات ہوئی تھی، تو وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ یہ تم لوگ یوں کرتے ہو، یوں کرتے ہو. تو میں نے پھر بس، سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے، تو اس میں کون انکار کرتا ہے اللہ کا ہے؟ مجازی طور پر بھی تو کسی کا ہے کہ نہیں جس کو اللہ نے دیا ہو. تو میں نے اس کے جیب پر، قدم پر، کسی پر ہاتھ رکھا، میں نے یہ کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ کس کا؟ اللہ کا. یہ کس کا؟ اللہ کا. تو پھر گھبرا گیا وہ کہ میں نے ساری چیزیں اس کی قبضہ کرنی شروع کی نا. پھر گھبرا گیا، بولا میری ہے. اس طرح تو یوں مطلب اللہ نے ہم کو دیا تو ہماری ہے. حقیقت ہر چیز اللہ کی ہے. بیٹا کس کا ہے؟ میرا بیٹا ہے، بولتے ہو نا. تو اللہ کا، اللہ بیٹے سے پاک ہے، لیکن اس بیٹے کا مالک تو اللہ ہے نا. جس طرح آپ کا مالک اللہ ہے. دکان کس کی ہے؟ بولے میری ہے. حقیقت میں تو اللہ کی ہے نا. تو جب آپ بولو میری دکان، آپ بولو میرا کاروبار، آپ بولو میرا بیٹا، آپ بولو میرے کپڑے، تو کچھ بھی نہیں. اور میں بولوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فلاں چیز، تو پھر وسوسے آتے ہیں. میں کہوں گوشت پاک کا بکرا، تو آپ کو وسوسے آتے ہیں. اور قربانی کے دن میں پوچھو کہ بکرا کس کا، تو کیوں میرا بکرا ہے. جب میرا بکرا آپ کا بکرا ہو تو کچھ نہیں، گوشت پاک کا بکرا ہو تو وسوسے آتے ہیں کہ گوشت پاک کا بکرا کیسے ہو گیا. تو یوں آپ کا بکرا مجازن ہے، آپ قربانی کے لیے لائے، اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں. میں گوشت پاک کا بکرا مثال کے طور پر لایا ہوں، تو یہ بھی مجازی نسبت ہے. حقیقت میں یہاں مراد یہ ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ کے، اس کو پکا کے ہم گوشت پاک کے نام کی نیاز کریں گے. اس ملک کو حرج نہیں ہے، نام کا عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا کریں گے. تو یوں اس کو گوشت پاک کا بکرا بولتے ہیں. کوئی اس میں ایسا کنفیوژن نہیں ہے، شیطان کے وسوسوں میں آیا نہیں کرے آپ. ویسے بات کرے تو یوں کر جائے یار، میں نہیں سنتا یار، صحیح ہے. میں ہمارے سنی علماء جو سکھاتے ہیں ہم کو، آج سکھانے سے صحیح سکھاتے ہیں، صحیح تو ہے یار، کیا مسئلہ ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاء اللہ، سلسلہ مدنی مذاکرہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور بہت ہی اچھے انداز میں امیر سنت دامت برکات العالیہ خطاب فرما رہے ہیں. پیارے مرشد سے میرا سوال یہ ہے، میت کو غسل جب دیتے تو اس میں غسل کے پانی میں بیری کے پتے کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ برائے کرم بتا دیجئے.
بیری کے پتوں کے ساتھ جو غسل دینے کی وجہ ہے، اس میں بنیادی وجہ تو حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت کے مطابق حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا اور حضرت سیدتنا ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ساتھ کی عورتیں غسل دے رہی تھیں، اس میں حضور علیہ السلام نے جو غسل دینے کا حکم دیا، اس میں ما ان وسدرین یعنی بیری کے پتے، اس کو بھی شامل کرنے کا حکم دیا. اس کے تحت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ یہی لکھی ہے کہ بیری کا جو پتے ہیں اس سے جب جوش دیں گے تو میل کٹتا ہے اس سے. اور علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ بیری کی پتوں میں خصوصیات یہ ہیں کہ یہ جو حوام ہوتے ہیں یعنی حشرات الارض وغیرہ، یہ جو
کیڑے مکوڑے
ان کو یہ دور کرتا ہے، اور میت سے جو بلا پریشانی اس کو روکتا ہے. تو غالباً اس سے مراد یہی کیڑے مکوڑے وغیرہ جو آتے ہوں گے ان کو آنے سے روکتا ہے.
ماشاء اللہ، بیری کے پتوں کا جوش دینا، اس کا مطلب یہ کہ پانی میں اس کو ابالنا، بوائل کرنا. تو پانی میں بوائل کریں گے نا تو یہ بیری کے پتوں کا اس میں ذرا اثر جائے گا پانی میں. پھر جب وہ نیم گرم رہ جائے، نیم گرم مانے ہاف بوائل یا آدھا، دیکھیں ایسا گرم کہ جس کو ہمارا بدن جو ہے نا یہ برداشت کر سکے. جب ایسا گرم ہو جائے کہ جو بدن کو موافق آتا ہے، برداشت ہو جاتا ہے، اب اس سے غسل میت دینا ہے. کیونکہ میت کو ہر اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے ہم کو پہنچتی ہے. ہم بھی اپنے بدن پر گرما گرم پانی ڈالیں گے تو تکلیف ہوگی نا, اسی طرح میت کو بھی گرما گرم پانی ڈالیں گے ابلتا ہوا کھولتا ہوا تو اس کو تکلیف ہوگی, تو اس کا خیال رکھنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اصل وجہ تو یہ ہے کہ یہ حدیث پاک میں ہے کہ اپنی بیٹی کو اس طرح آپ نے شہزادی کے لیے بیری کے پتوں کو شامل کیا غسل کے پانی میں ابالنے کے تعلق سے, جوش دینے کے تعلق سے. اور اس سے اس کی تشریح یہ ملی ہمیں کہ اس سے کیڑے مکوڑے دور رہتے ہیں, بدن کا میل چھوٹتا ہے, جیسے صابن سے میل چھوٹتا ہے تو اس سے بھی میل چھوٹتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ زہر کا کام دیتا ہو, اس کو تکلیف ہوتی ہو یا مر جاتے ہو, تو یہ کیڑے مکوڑوں کو بدن سے دور رکھتا ہے. ماشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان میں اور عمل میں لاکھوں حکمتیں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سچ کی آمد, سبحان اللہ.
میرا سوال یہ ہے بابا جانی سے، کیا یہ 12 ربیع الاول کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی صدقہ وغیرہ دینا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو مجھے بتا دیجیے گا.
12 ربیع الاول شریف کو دیں یا جب بھی چاہیں دیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے دے سکتے ہیں. وہ نفل صدقہ ہوتا ہے، کسی غریب کو جیسے کچھ رقم دے دی ایصال ثواب کے لیے، کپڑے کا پیس دے دیا، کپڑے سلوا کر دیے، کھانا پیش کیا، یہ سب صدقات نفل میں، تو یہ ایصال ثواب کے لیے تو یہ اچھا کام ہے. 12 ربیع الاول کو زیادہ مطلب اچھا ہے، اس وقت ویسے جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے دینے کا، خاص یادگار ہے. لیکن پہلے سے دے، یہ نہیں ثواب کوئی نیکی کا کام کرنا ہو تو اس کا دن کا انتظار کیا کہ اس دن فلاں نیکی کریں گے، اگر نیکی کا ذہن بن گیا کہ یہ کرنا ہے تو جلدی کرنی چاہیے. جیسے امام باقر علیہ رحمت اللہ القادر کا واقعہ فتح رضویہ شریف میں، کہ یہ استنجا کے لیے تشریف لے گئے واش روم میں، پھر اچانک باہر نکلے تو اوپر کا جو جبہ تھا وہ آپ کے ہاتھ میں تھا، خادم کو آواز دی، فرمایا کہ بیٹے وہ فلاں کو دیا. یہ وہ خادم نے لیا اور دے آیا. آپ جب واش روم سے فارغ ہو کر نکلے تو خادم نے پوچھا آخر اتنی جلدی کیوں دی آپ کو، آپ اطمینان سے فارغ ہو کر پھر بعد میں بھی تو دے سکتے ہیں. تو یہی فرمایا کہ وہ نیکی کی نیت بنی کہ یہ میں دے دوں کسی کو رائے خدا میں، تو پھر اس کی تاخیر میں نے مناسب نہیں سمجھی، کہ بعد میں دل بھی تو بدل سکتا ہے، نیت بھی تو بدل سکتی ہے کہ دینی ہے چلو یا نہیں دیتے وغیرہ، اور زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہے. تو یوں نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم. السلام علیکم
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسواک کمپیوٹر
لبیک.
آپ کا نام کیا ہے؟
ابو بکر آزاد تاری.
عمر؟
4 سال. سوال شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آج بار شائع کرتا نہیں بغیر شکریہ، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ.
درود پاک کی فضیلت پر فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، ہمارا درود مجھ تک پہنچتا ہے.
سبحان اللہ. پھر کہیں گے صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ. مسواک کس کی سنت ہے؟
پیارے آقا کی پیاری پیاری سنت ہے.
ماشاءاللہ. مسواک کی کمپیوٹر یہ تو بتائیے، مسواک کتنی لمبی ہونی چاہیے؟
ایک بالش لمبی ہونی چاہیے.
مسواک دانتوں پر کس طرح کرنی چاہیے؟
دانتوں کی چوراہے میں.
سب سے افضل مسواک کون سی ہے؟
پیلو کی مسواک سب سے افضل ہے.
مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی کتنی رکعتوں سے افضل ہے؟
70 رکعتوں سے افضل ہے.
ماشاءاللہ. واہ مسواک کی کمپیوٹر رفتار تو بڑی تیز ہے آپ کی. مسواک میں کتنے امراض سے شفا ہے؟
مسواک میں موت کے علاوہ شفا ہے.
مسواک میں موت کے سوا ہر مرض یعنی ہر بیماری سے شفا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فرمان کے مطابق کتنی چیزیں حافظہ تیز اور بلغم دور کرتی ہیں؟
تین چیزیں. مسواک، روزہ، قرآن مجید کی تلاوت.
مسواک، روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت حافظہ تیز اور بلغم دور کرتے ہیں. سوال: ہر نماز کے لیے سونے سے اٹھ کر گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری یعنی وفات شریف سے پہلے کون سا عمل فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق کھانا کھانے کے بعد مسواک کرنے کا کیا فائدہ ہے؟
دانتوں کا بھی لبند ہو جاتا ہے.
ماشاءاللہ. مسواک کون سے درخت کی ہو؟
نیلو، زیتون، نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو.
ماشاءاللہ. مسواک پیلو، زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو. مسواک کے عادی کو جو پرمننٹ مسواک کرتا ہے، مسواک کے عادی کو مرتے وقت کیا برکت ملے گی؟
کلمہ
پڑھنا نصیب ہوگا. واہ، تو سب کو عادی ہونا چاہیے مسواک کا، پرمننٹ مسواک کرنی چاہیے، ہے نا؟ کلمہ نصیب ہونا تو بڑی سعادت کی بات ہے. تو سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مسواک. مدینے کون جاتا ہے؟
جس کو آقا بلاتے.
آپ مدینے کب جائیں گے؟
جب آقا بلائیں گے.
الیاس مدینے کب جائے گا؟
جب آقا بلائیں گے.
نگران شورا مدینے کب جائیں گے؟
جب آقا بلائیں گے.
ابو بکر رضا کے ابو کب مدینے جائیں گے؟
جب آقا بلائیں گے.
تو آقا سے عرض کریں نا، ہمیں مدینے بلا لیں.
آقا ہمیں مدینے بلا لو، ہم جان میں بابا کے ساتھ مدینے آ جائیں گے.
ماشاء اللہ. اچھا، اب مسواک والا کلام بھی سنا دیجیے. فیضان مسواک،
فیضان مسواک جاری رہے گا.
ماشاء اللہ.
جاری رہے گا، ساری رہے گا، سرکار کی ادا ہے مسواک پیاری پیاری، سرکار کی ادا ہے مسواک پیاری پیاری، اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری، فیضان مسواک جاری رہے گا.
فیضان مسواک
جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا.
ماشاء اللہ. واہ،
یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت، یا رب کرم ہے ہم کو ہو جائے اس کی عادت.
آمین.
جب دیو شاید سواگ پیاری پیار،
فیضانِ
مسواک
جاری رہے گا،
فیضانِ مسواک
جاری رہے گا،
فیضانِ مسواک
جاری رہے گا،
فیضانِ مسواک
جاری رہے گا.
جزاک اللہ.
وإياكم.
آمين.
ما شاء الله. ابو بکر رضا مسواک کی کمپیوٹر پاس ہو گیا ما شاء
اللہ. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ابو بکر کے ابو کے لیے 1200 روپے ان شاء اللہ پیش کیے.
سبحان اللہ. سیدھے
میں پرخاص سے بات کر رہا ہوں, شفیق اتاری. سوال یہ ہے کہ ابھی 3 دن کا جو امجدی کابینہ آئی تھی تربیتی نشست کے لیے, میں بھی اس میں آیا ہوا تھا, تو اس میں جو میرا کپڑوں کا بیگ تھا نا, اس میں کسی کا سوٹ آ گیا ہے کپڑوں کا نا, غلطی سے سوٹ ہے اور تیل وغیرہ اور عطر وغیرہ ہے اس میں, چھاپر میں ایک سوٹ ہے بغیر دھلا ہوا, وہ میرے بیگ میں آ گیا ہے. اب اس سوٹ کو میں کیسے واپس کروں, کیسے اس تک حقدار تک پہنچاؤں, یہ سوال ہے.
ایک تو طریقہ وہی ہے کہ جو آپ نے یہ ابھی اعلان کیا, لیکن آپ کون ہیں, کیا ہیں, تعلق تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر کسی کو سن بھی لیا کہ یہ آپ اس کا ہے آپ کے پاس, آپ کون ہیں یہ پتہ نہیں چلے گا. اچھا خیر, اس طرح کے اعلانات ہم مدنی چینل پر کرتے بھی نہیں ہیں, ظاہر ہے کہ پھر تو آزمائش ہو جائے گی, ہر ایک آگے کھڑا ہوگا ہمارا اعلان کرو تو مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. بہرحال یہ کہ اب اگر کسی کا اس طرح کا سوٹ وغیرہ رہ گیا, یہ چاپر چلی گئی ہے, تو یہ اگر سن لیا ہے آپ نے تو آپ مدنی چینل والوں سے ان کا نمبر حاصل کر لیں اور ان سے کانٹیکٹ کریں, یہی ہو سکتی صورت. اور اپنے علاقے کے یا اب امجدی کابینہ تو کئی شہروں پر مشتمل ہے, کئی شہر دیہات, تو پتہ نہیں کتنے قصبے اور یہ ان تک تو اب اعلان پہنچے کیسے. اچھا پھر ان کا آئیا, ادھر ادھر کے دوسرے آتے ہیں, خود باب المدینہ کے سائیں بھائی آتے ہیں, اب کس کا ہوگا کچھ. یہ اپنی چیزوں پہ اگر آپ کا نام اور فون نمبر ہو نا تو یہ بیچارہ پریشان نہ ہوتا. یہ سائیں بھائی آپ کا جھنڈا بھی جو اپنا لاتے ہیں نا, اس میں کوئی نشانی لگا لے, اسٹار بنا لے, چاند تارا بنا لے, کوئی نشان بنا لے, جس سے اگر ادھر ادھر ہو جائے تو آپ کو مل سکے. اور اگر آپ اپنا فون نمبر لکھ سکتے ہیں جھنڈے پر تو ہی مدینہ مدینہ, بھلے نام نہ لکھے خالی فون نمبر لکھتے تو بھی مل سکتا آپ کو, اگر کسی صحیح آدمی کے ہاتھ میں آیا تو وہ نمبر گھما دے گا, پوچھ لے گا آپ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں دینے آئیں گے یہ بیچارے. ہاں ویسے اب تو چلے گئے, یہ پتا نہیں کہاں ہوں گے اس وقت. تو یہاں گمشدہ سامان کا ایک ہمارے یہاں مکتب ہوتا ہے جس پہ گمشدہ سامان جمع کروایا جا سکتا ہے, اور جن کا گم ہو گیا وہ یہاں کر پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز ملی ہے, نشانی بتا کر آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا ایک حضرت سے سوال ہے کہ میرا ایک دوست کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بتائیں کہ وہ میرے سے کیسے خوش ہوں گے, کہ میں ان کے لیے کیا کچھ کروں.
اس کے لیے ایصال ثواب ہی ایک ذریعہ ہے, بہترین ذریعہ ایصال ثواب. اللہ نے آپ کو مال دیا تو اس کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنا دے, تو صدقہ جاریہ ہو جائے گا آپ کے لیے, ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اسی طرح ان کی طرف سے آپ حج کریں یا کتابیں وقف کریں, کسی دینی مدرسے کو دیں, اور یا تو کسی کو شروع سے لے کر آخر تک درس نظامی کا خرچہ اٹھا لیں اس کا پڑھانے کا, کپڑے دیں کسی کو, کھانا کھلائے, جو بھی نیک کام ہے اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. اپنی نمازوں کا, فرض نمازوں کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے, تو خوب ایصال ثواب کریں اس کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا بابا جی سے سوال ہے کہ میرے نا جو دوست ہے نا کام کرتے, وہ نماز پڑھنے کے بھی جاتے ہیں اور آ کر پھر گانوں کے ساتھ وہ نا لگ جاتے ہیں, تو آپ کے بارے میں مزید مدنی پھول عطا
کر. اللہ 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 تعالیٰ آسانی کر دے. نماز اگر صحیح نماز پڑھیں گے نا, جیسے پڑھنے کا حق ہے, تو یہ انشاءاللہ یہ گناہ چھوڑ دیں گے. کہ قرآن کریم میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو اب چونکہ ہم گناہ کرنے سے باز نہیں آتے اور نمازیں بھی برسوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہماری نمازوں کی کمزوری ہوتی ہے، آیت حق ہے، اللہ کا کلام حق، نماز واقعی بچاتی ہے، لیکن ہماری نمازیں اس قابل ہو جائیں تو اس لیے وہ صحیح نماز سیکھنی چاہیے. نماز کورس بھی کیا جا سکتا ہے، 7 دن کا ہمارے یہاں کراتے ہیں جو بہت ناکافی ہے، لیکن بہرحال پہلے اس کا دورانیہ 1 مہینہ تھا نماز کورس کا، اس میں کم آتے تھے، 7 دن میں زیادہ آتے ہیں. ادھر دم کر کے نماز سکھا دو تو اور بڑھ جائیں گے، اپنے ویسا دم بھی نہیں آتا کرنا. تو اب یہ کہ دنیا میں نے 10 سال اتنی محنت کرتے ہیں، 10 سال تک طالب علم تو میٹرک کا سند ملتا ہے جس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے معاشرے میں، 10 سال کی محنت کی، 7 دن کا نماز کے لیے کورس کرنے کا ٹائم نہیں ہے. پھر آگے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں، جس کو یوں کہ آدھی زندگی تو یہ پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، پھر موت آ جاتی ہے، جان واپس کیجئے. تو یہ بس ایسی حالت ہے کہ ہائے دنیا ہوئے دنیا کرتے ہوئے ہم لوگ دنیا سے اگر چلے گئے تو ملے گا کیا آخرت کی تیاری، کاش نصیب ہو جائے. تو ان کو آپ نماز کے احکام نامی کتاب دیں جس میں نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ لکھا ہے. آپ بھی پڑھیں اس کو، نماز کورس کی ترغیب دیں تاکہ صحیح نماز پڑھنا ہے، سمجھاتے رہیں، مدنی ماحول میں لائیں ان کو، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں ان کو ترغیب دے کر لے آئیں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ترکیب بنے گی. مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں، اس میں انشاءاللہ جذبہ ملے گا اور اصلاح ہوگی، اور گانے بجے سننے سے اللہ کرے گا تو جان چھوٹے گی، توبہ کی سعادت ملے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب اللہ تعالی.
میرا یہ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ مچھلیوں کے کانٹے یہ بندہ کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا، اور دوسرے گوشت کی جو ہڈیاں ہیں وہ کھا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کھا سکتا تو مچھلیوں کے جو کانٹے ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
ماشاءاللہ. نہیں دیکھو نا، یہ بھی خوف خدا ہے نا، یہ مچھلی کے کانٹے اندر چلے جاتے ہیں اس کا کیا؟ اب بغیر ارادے کے تو انسانی بال بھی اندر چلا جاتا ہوگا، انسانی بال کھانا حرام ہے، کبھی چلا بھی جاتا ہو، روٹیوں میں بال ہوتے ہیں، نظر آ گئے تب تو نکالنا کمپلسری ہے، اب نظر ہی نہیں آئے، پتہ ہی نہیں چلا چلا گیا اندر، کیا کرے بندہ؟ ارے مچھلیوں کے کانٹے تو مچھلی کی ہڈی کانٹے یہ سب کھانا جائز ہے، گوشت کی ہڈیاں بھی کھانا جائز ہے، جو کھا سکتا ہے بھلے کھائے، بعض ہڈیاں کھائی جاتی ہیں جو پلاسٹک کی طرح ہوتی ہے نرم نرم، اس کو وہ چبنی ہڈی غالباً کہتے ہیں، جو چبائی جا سکتی ہے، تو یہ ہڈی کھا سکتے ہیں. اچھا اب بعض ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ کالی کالی ہو جاتی ہیں، یہ نرم ہوتی ہے، یہ بھی چبائی جاتی ہے، تو چبا کر اس کا چورا پھینک دے، اس میں غذائیت ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے. اور بعض ہڈیاں تو چبانا ممکن نہیں ہے، جیسے نلی ہے، اب نلی کا گودا نکال لیا، اب اس کی جو گول نلکی ہے وہ نہیں کھائی جاتی، تو چبا ہی نہیں سکتا آدمی، چبائے گا تو دانت ٹوٹ سکتے، ہڈی شاید نہیں ٹوٹے. پھر جیسا جانور، بہت چھوٹا جانور ہو تو ہو سکتا ہے کوئی پاورفل دانت والا ہو تو اس کو ہڈی توڑ دے گا، اس میں نکلے گا کچھ نہیں شاید، لیکن بڑے جانور کی تو میرا خیال ہے توڑنا ناممکن ہی لگتا ہے.
امیر سے عرض ہے کہ جیسے بعض ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے اندر حرام مغز بھی ہوتا ہے، جیسے مرغی وغیرہ ہے، اس کی کمر وغیرہ کی کوئی ایسی ہو، اب اس میں بھی کچھ ہم ان ہڈیوں میں بھی احتیاط کریں؟
اب اللہ بہتر جانے کہ مرغی کے حرام مغز کی صراحت نہیں پڑی، ذبیحہ میں جو حرام مغز ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں، یہ گردن سے لے کر وہ آخری اس کے سرے تک جو سفید ڈوری ہوتی ہے، یہ حرام مغز کہلاتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، یہ نکال دینا چاہیے. مرغی ہے تو ذبیحہ، اس کے لیے ذبیحہ کا لفظ چوپایوں کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اگرچہ یہ پرندوں کو بھی ذبح کرنا ضروری ہے، ذبح شرعی ہو تو ہی یہ حلال ہوں گے، یا ذبح شرعی یا پھر ذبح اضطراری اس کی پھر صورتیں حلال ہو جائے گا جانور. تو بہرحال یہ کہ وہ پرندوں کی حرام مغز نکالنا مشکل ہوتا ہے. مرغی کی گردن میں تو نظر آ جاتی ہے سفید ڈوری بیچ میں, بھیڑ کی ہڈی میں تو شاید پتہ نہیں نظر بھی آئے گی, یعنی خدا بہتر جانے اس کا کیا مسئلہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, یہ جو پرانی بہنوں نے اتنے اتنے بڑے ناخن رکھے ہوتے, کیا ان کا اتنے بڑے ناخن رکھنا جائز ہے؟ اس کے والے سے باپا کوئی مدنی پوری شاعر فرما دیجیے.
40 دن سے بڑا دینا ناخن یہ گناہ ہے, 40 دن سے اوپر نہیں جانا چاہیے, بس 40 دن کے اندر اندر اس کو کاٹ لینے چاہیے ہاتھ پاؤں کے ناخن, مرد کے لیے عورت کے لیے سب کے لیے یہ مسئلہ ہے. ایک ناخن بعض لوگ بڑا رکھتے ہیں, وہ ایک بھی نہیں رکھ سکتے, سب کاٹ دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت, آپ سے سوال ہے کہ کیا جلوس کے استقبال میں یا جلوس کے اوپر پھول پھینک سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں اور میری اور ہمارے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
جلوس میلاد پر شاید ان کی مراد یہ ہوگی, ہم لوگ جلوس میلاد بولتے ہیں. جلوس تو سیاسی بھی ہوتے ہیں, طرح طرح کے ہوتے ہیں, احتجاجی جلوس بھی ہوتے ہیں. تو جلوس میلاد میں پھول پھینکنا اس کو نہیں بولتے, پھول برسانا, پھول نچھاور کرنا. اور آپ کے بمبئی میں نے گل پاشی سنا تھا, گل پوشی اور گل پاشی. گل پوشی میں نے پھولوں کا ہار پہنانا, گل پاشی میں نے پھول نچھاور کرنا. یوں ڈالتے ہیں, یوں پھول مارتے نہیں ہیں, یوں پھول پھینکتے نہیں ہیں. پھینکنا اس کے لیے الفاظ شاید مناسب نہ ہو, تو بہرحال کوئی حرج نہیں اگر جلوس میلاد پر پھول نچھاور کیے گئے, جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہند حاجی علی نگر سے ہیں. اگر کسی نے اولاد کی تربیت میں غفلت کی اور اولاد بالغ ہو گئی اور نافرمان ہو گئی, نماز اور دیگر عبادات میں سستی کرتی ہے, تو ان کو کیسے راہ راست پر لایا جائے؟
اب یہ کہ جب کہ بالغ ہو گیا تو اب تو یہ ہے کہ جب ظن غالب آ جائے کہ یہ مان لے گا, تب تو اس کو سمجھانا یعنی روکنا اس برائی سے یہ تو واجب ہو جائے گا. اور اگر ظن غالب یہ کہ انہیں نہیں مانے گا یا ظن غالب نہیں بنتا, تو اب اس پر اس بالغ اولاد کو بھی سمجھانا واجب نہیں ہے, لیکن ذرا سمجھانا چاہیے کہ ثواب تو ملے گا سمجھانے کا. سمجھاتے رہیں اولاد کو, ان کو مدنی چینل دکھائیں, ہفتہ وار اجتماع میں بھیجیں, مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں, رسالے پڑھنے کے لیے ترغیب دلائیں. تو انشاءاللہ یہ ذہن میں ان کے یہ جائیں گے جب دینی لٹریچر وغیرہ, تو یہ صحیح ہوں گے. البتہ ہمارے یہاں یہ شکایت تو ہے کہ یہ نہیں مانتے بیٹے, لیکن جب اپنے تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں نا ماں باپ کی سمجھانے کی, تو اس کا اسٹائل سمجھانے کا ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کو شاید ضدی بنا دیتا ہوگا. مر جائے گا نماز پڑھا کر, جہنم میں جائے گا نماز نہیں پڑھے گا. تو پھر یہ تو میں ہر لفظ تو بول بھی نہیں سکتا نا اسکرین پہ, اور کیا کیا بولتے ہوں گے, اس طرح وہ نہیں سمجھے گا. پیار محبت سے اس کے موڈ کو دیکھ کر, اب بےچارا تھکا ہر آیا ہے یا غصے میں بھرا آیا ہے اور آپ نے یہ بولنا شروع کیا, تو کہاں اس سمجھ آئے گا.
ماں باپ اولاد کا موڈ دیکھیں, یوں
جی سمجھانا جس کو بھی ہے اس کا موڈ دیکھنا پڑے گا. آپ ویسے اب کوئی بےچارا تھکا ہرا اور دھوپ میں سے آیا ہے یا ابھی گاڑی سے میلوں سب جیسے یہ تیارے والے, مثال کے طور پر سیاہی طیارہ، یہ آ رہے ہیں جھنڈے لہراتے ہیں، پھدکتے ہوئے چلتے ہوئے، راضی راضی ہے نا. اب بھی آپ اس کو نصیحت کرنا شروع کر دو گے نا تو یہ سنیں گے نہیں، یوں کر کے نکل جائیں گے، مرحبا مرحبا کریں گے. تو اس لیے موقع مال جلوس میلاد میں آپ کسی کو سمجھانا شروع کرو، یار تو بڑا اچھل رہا ہے، بڑا عاشق رسول بنتا ہے، یار تو نماز تو پڑھتا نہیں ہے، اس نے نماز کے ٹائم پہ تو باتیں کر رہا تھا، یار نماز پڑھا کر فرض ہے، یہ عذاب ہے وہ ثواب ہے، اور یہ مرحبا کے نعرے لگا رہا ہے، وہ سمجھے گا؟ تو ہر چیز کا ظاہر ہے موقع محل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ موقع کی مناسبت سے اولاد کو اس کے موڈ کے حساب سے ہی سمجھانا پڑے گا، تو ہی وہ سمجھے گا. ہر ایک کے لیے یہ ہے کہ یہ تو تبلیغ کے، نیکی کی دعوت کے، امر بالمعروف کے آداب میں سے، باہر شریعت میں جو آداب لکھے ہیں اس میں ایک ادب لکھا ہے کہ سامنے والے کی نفسیات کے مطابق اس کو امر بالمعروف کیا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے، نیکی کی دعوت دی جائے. تو اس وقت ابا نیند چڑی ہوئی ہے، نیند سے بالکل بیچارہ بیزار ہوا پڑا، گرا پڑتا ہے، اور آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ تو نماز نہیں پڑھتا، تو نماز نہیں پڑھتا، تو کہاں سے سمجھے گا؟ تو اس کے پیار محبت سے ماں باپ سمجھائیں گے تو اولاد کیوں نہیں سمجھے گی. لیکن عموماً یہ کہ ہمارا انداز جو ہے نا وہ رف ہوتا ہے، گالی بکتا ہے تیری زبان میں کیڑے پڑ جائیں گے، کہاں اس گالی بکنا چھوڑے گا. ماں باپ کو ستاتا ہے برباد ہو جائے گا، دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے، کہیں کا نہیں رہے گا. ہم کو تو ستاتا ہے نا، اللہ تجھے غارت کر دے گا، غارت. تو یہ لینگویج میں بہت سوفٹ بول رہا ہوں ابھی، تو ظاہر میں اس معاشرے کا فرد ہوں، ماں باپ کس طرح سمجھاتے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے پہلے تو میں عام ملتا تھا نا تو پکڑ کے لاتے تھے سمجھدار بچے کو، اس کو سمجھاؤ، ماں باپ کو بہت ستاتا ہے، سمجھاؤ اس کو. اب وہ کیا سمجھاؤں اس کو، کبھی کبھی بول دیتا کہ یار اب باپ یہ کیا سمجھے گا میرے سے، تو بولے گا تم نے یار ان کے سامنے میرے کو ڈیگریڈ کیا، اب تو گھر پہنچو، چھوڑوں گا نہیں تم. تو یہ تھوڑی طریقہ ہوتا ہے، تو کان میں بولے، لکھ کر چٹھی دے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، تھوڑا اس کو سمجھائیں، یا بعد میں کوئی سی ترکیب کریں ملنے ملانے کی، اس کو آپ مہربانی کر کے سمجھائیں کہ یہ یوں یوں کرتا ہے. تو یہ ایک انسب طریقہ ہے، مناسب طریقہ ہے. ایک بار تو ایک چٹکلا مجھے یاد ہے کہ باپ نے آ کر یہی بولا کہ ماں کو بہت ستاتا ہے، یا ہم شاید بولا ماں کو بہت ستاتا ہے، لڑکا سمجھدار تھا. تو بہن نے اس کو بولا کہ شاید اس کو تعویذ دیا میں نے، بولا کہ اس کی ماں کو بولو کہ یہ ستا ہے نا تو دانتوں میں دبا لے، جتنا جب زیادہ چیخے نا یہ لڑکا ستا ہے نا تو زیادہ دبائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ بعد میں آیا تو میں نے پوچھا، بولا کچھ کمی تو آئی ہے، تو اب یہ پتا چلے گا یہ کم چیختا ہوگا، ماں زیادہ چیختی ہوگی، تو وہ کہاں سے سیٹ ہوگا. تو ذرا تعویذ کی برکت تو یوں ہی ظاہر ہوگی کہ دانتوں سے ماں دبائے گی، جب بولے گی تو تعویذ ہٹ جائے گا نا اس کی جگہ سے، تو وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو یہ تعویذ ہے، میں نے اس کا طریقہ بتایا تھا، کہ اس کا ایک بار طریقہ بتایا تھا کہ ایک دھاگے کاغذ کے پیس پر آپ دائرہ بنائیں، اس کے اندر ایک گول دائرہ بنائیں، پھر ایک تیسرا گول دائرہ بنائیں چھوٹا، اور اس کو لپیٹ کر، یعنی کہ اگر ماں بیٹے کی، ساس بہو کی، یعنی جس کی لڑائی جس سے ہوتی ہو، تو وہ مطلب جو چاہتا ہو کہ یہ جھگڑے ختم ہو اور یہ فرما برداری کرے اولاد، تو وہ فرد اس کو دبائے دانتوں میں، وہ جتنا اگلا تنگ کرے نا، لڑائی کرے، جھگڑا کرے، آؤ مچائے، تو اتنا زیادہ دباتے جائیں، تو انشاءاللہ مطلب آپ اس کا فائدہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. کاغذ پر ایک دائرہ بنانا ہے، پھر اس کے بیچ میں دوسرا دائرہ بنانا ہے، اس کے بیچ میں تیسرا دائرہ بنانا ہے، تین دائرے بنانے ہیں.
یہ تعویذ ہر کوئی بنا سکتا ہے؟
سب کو اجازت ہے.
جزاک اللہ خیر.
اچھا پاپا، یہ تو شخصیات کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اس کے سامنے لے جا کے کہتے ہیں کہ بچہ یہ تنگ کرتا ہے، اس کو سمجھاؤ. تھوڑا سا اگر نیچے آئے تو گھر پہ جیسے باپ پہنچا، اب ماں بچے کو یا مدر منہ یا منی کو سامنے کھڑا کر کے کہتی ہے کہ یہ ہے اس کی شکایت، یہ یوں کیا، اب اس کو سمجھاؤ، تو اس کو بھی اس طرح کوئی پہلے سے کان میں بول دے کہ اس طرح کا مسئلہ ہے، اس کو تھوڑا سمجھانا طریقے سے، تو وہ کیفیت بڑی عجیب ہو جاتی ہے.
یہ تو آپ بتا نہیں رہے تو بولے تم نے بہت چڑھایا ہے, اب سنبھالو تمہارے لاڈلے کو. آج اس نے بڑا قیمتی پیالہ سنبھال کے رکھا تھا, شوکے سے نکالتی بہت کم تھی, وہ تو فلاں آئی تھی تو اس کے لیے میں نے نکالا اور میں اندر رکھنا بھول گئی, میری قسمت پھوٹی تھی اور تمہارے لاڈلے کے ہاتھ میں آیا, یہ دیکھو ٹھا کر کے مارا نا اس نے تو چورے چورے. آپ سنبھالو اس کو, سمجھاؤ اس کو, بہت پیار دیا تم نے منہ پہ اس کو چڑھایا, ایک لگاؤ اس کو. ہاں گھروں کے ماحول, وہ اس کے سامنے سامنے وہ جب وہ جج بن کر آرڈر دے رہی ہے کہ اس کو لگاؤ, سمجھے, تو یہ کہاں سے سدھرے گا, وہی کہ اس کو بھی ترکیب سے پیچھے سے ترکیب بنائے. بہت مطلب حالات ایسے کہ پوچھو مت. یہ پرچی آئی کہ بعض لوگ ایک انگلی کا ناخن لمبا رکھتے ہیں, جب مسئلہ بیان کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم ہر دوسرے ہفتے یا کم و بیش یعنی کہ 40 دن کے اندر اندر ہم کاٹ لیتے ہیں. تو وہ اب کاٹنے میں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کھالی کے کونا کاٹ لیتے ہوں, جب یہ اتنے بڑے بڑے ناخن ہیں اس انگلی کے, یا دوسری انگلیاں کاٹ لیتے ہوں اور اس کو برکت کے لیے خالی وہ نیل کٹر سے دبا دیتے ہوں. تو ظاہر ہے کہ پروپر اس کو جو جس کو ہر ایک سمجھے گا جس کو کاٹا گیا ناخن کو, تو کوئی بھی نہیں مانے گا کہ آپ نے کاٹے. جب آپ خالی اس کو برکت کے لیے تھوڑا ٹچ کر لیں گے نیل کٹر یا تھوڑی سی نوک اس کی اڑا دیں گے یا کناری اڑا دیں گے, تو ناخن جو ہے نا یہ انگلی جو ہے نا گوشت, یہ گوشت تک یہ ناخن ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ کاٹیں گے جب ناخن کاٹنا کہلائے گا, البتہ اتنا نہ کاٹیں گے بالکل گوشت کی جڑ میں کٹ جائے, خاص کر کونوں میں. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر اتنا آپ نے مبالغہ کیا ناخن کا, ایک گوشت بالکل جڑ تک کاٹ دیا, تو اب یہ ناخن جب بڑھتے ہیں نا بعض اوقات تو یہ تھوڑا گوشت میں گھس جاتے ہیں, جگہ ملتی ہے تو پھر جو یہ ستاتے ہیں نا پھر آپریشن اور پتہ نہیں مسائل, بہت درد ہوتا ہے اس میں, یہ بھی خیال رکھنا ہے.
یہ بازوں جیسے موبائل والوں کو اکثر دیکھا ہے کہ ایک ناخن یہ چھوٹا جو ہے یہ بڑا رکھتے ہیں, اور اس ان کا کام اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اس میں جو ہے نا وہ موبائل کا کور اتارتے ہوئے یہ بہت اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بہت لمبا بہت زیادہ بھی لمبا نہیں ہونے دیتے لیکن تھوڑا سا جو ہے نا اس کو رکھتے ہیں. وہ ہفتے میں ایسا لگتا ہے کہ کاٹ لیتے ہوں گے دو ہفتے میں, لیکن پورا نہیں کاٹتے, تھوڑا سا وہ لمبا اس طرح کرتے ہیں. یہ
تھوڑا سا یہ سنار وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ان کے کاموں میں یہ ہوتا ہے, لیکن اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ اس وجہ سے وہ بڑا کر رکھ سکیں, ان کو بھی کاٹنا ہوگا اور وہی طریقہ جو بیان کیا گیا اسی کے مطابق کاٹنا ہوگا.
شاید اس طرح کے وہ ٹوپ آتے ہیں اس طرح کے پہننے کے بھی شاید, جن سے وہ پہن کر یہ کام کرنی. اچھا نہیں تو اس کا متبادل کچھ تو ہوتا ہوگا, وقت بچانے کے لیے کرتے ہوں گے اس طرح, یہ ناخون کے ذریعے جلدی کام ہو جاتا ہوگا ان کا, تو ناخون کی بھی پریکٹس ہی کی ہوگی انہوں نے, تو کسی کو نوکدار چیز سے پریکٹس کر لی جائے جو اس کور کو بھی نقصان نہ کرے اور کام بھی بن جائے اور ناخون بھی کٹ جائے. تو کام تو دیکھو جو بھی ہے نیمل بدل اسی صورت ملے گا جب ہم تھوڑا زور لگائے اس سے سوچیں, تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نماز کورس کے تعلق سے ایک مدنی باہر بھی ہے وہ ہم سنا رہے ہیں.
فضائے نماز کو اس عرب شریف میں ہونے مختلف کابینہوں میں الحمدللہ مدنی مشورے لینے کی بھی سعادت مل رہی ہے. اس کورس کی مدنی بہار یہ ہے کہ ہمارے فیضان نماز کورس کے ایک اسلامی بھائی نے یہ مدنی بہار بڑی رو رو کے سنائی کہ میں سو رہا تھا درجے میں, سب اسلامی بھائی آرام کر رہے تھے, تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارا پورا نماز کورس کا جو درجہ ہے وہ مسجد نبوی میں حاضر ہے. اور پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ اچانک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, انہوں نے ان سے مصافحہ کیا اور پھر سرکار علیہ السلام تشریف لائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعارف کروایا, یہ دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. پھر اسے اسلامی بھائی کی آنکھ کھل گئی. اسلامی بھائیوں پہ بڑی دقت تھی, اسلامی بھائی بہت رو رہے تھے, کئیوں نے ماشاء اللہ مدنی کاموں کی ذمہ داریاں لیں, کئیوں نے مدنی نامات پہ فکر مدینہ کی نیتیں کی.
ماشاءاللہ اب بھی نماز کورس نہیں کرو گے؟ ہمت کریں اور نماز کورس کریں. کوئی آپ کو فیس نہیں ملے گی, الٹا ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے. اور بولو, دنیا سیکھنے کے لیے پلے سے سب خرچ کیا جاتا ہے, کھانا بھی پلے سے کھایا جاتا ہے. آپ کو پتا کتنی قربانیاں لوگ دیتے ہیں. نماز جنت کی کنجی, نماز سیکھنے کے لیے قلعہ اور رہائش کا انتظام آپ کو دیں گے, ہاسٹل جس کو بولتے آج کے لیے, سب آپ کو ہم فراہم کریں گے. 7 دن کے لیے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں اور نماز سیکھ لیں. اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے, جذبے میں برکت دے, ہم نماز سیکھنے والے بن جائیں. صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ,
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.
Zakra.